يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت ٹاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے. یہ پردے کی علت اور حکمت بتائی جا رہی ہے. اگر ازواج مطہرات کی پاکیزگی دل کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ پردے کے پیچھے سے لین دین کرے تو پھر عام خواتین کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح؟ کہ بغیر اجازت آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤ، یا آپ کی خواہش کے بغیر آپ کے گھر میں بیٹھے ہی رہو، یا بغیر حجاب کے آپ کے ازواج سے بات کرو، یا کسی بھی طرح آپ کی کوئی نافرمانی کر کے. فرمایا تم مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ تم اپنے رسول کو ستاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ازواج مطہرات کو امہات المومنین کا خطاب دیا گیا تھا، وہ مومنوں کی مائیں تھیں، اس لیے ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا. تم کا کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں، یعنی ان سے ان کا حجاب نہیں ہوگا. تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. جب آپ کے اوپر مخالفت اور طعن و تشنیع کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ان پر درود بھیجتا ہے، یعنی آپ پر مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اور ملائکہ بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں. یعنی ملائکہ کا درود جو ہے وہ آپ کے حق میں دعا تھا، وہ بھی آپ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کے درجات کو اور زیادہ بلند فرمائے اور آپ کے دین کو سر بلند کرے، آپ کو مقام محمود پر پہنچائے. اور ہم مسلمانوں کو بھی پھر یعنی دو کی بات کر کے کہ جب اللہ تعالیٰ خود اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر اے ایمان والو تم بھی کیا کرو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ جب ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو 10 رحمتیں ہمارے لیے آتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا سوا بھی فوراً ہی دے دیتے ہیں. کوئی اور دعا ہم اپنے لیے کرتے ہیں تو چاہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن درود شریف جو ہی ہم کرتے ہیں تو فوری طور پر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اس موضوع پر احادیث اور مختلف آیات کی روشنی میں ایک قصہ ہے، اللہم صلی علی محمد، اگر وہ سن لیں تو درود شریف کی فضیلت اور اس کے بھیجنے کا مطلوب طریقہ جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے. یہاں پر درود کے علاوہ سلام بھیجنے کی جو بات کی گئی اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں التحیات کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم الگ طور پر کوئی سلام کا طریقہ ایجاد کر لیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وہ بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے، کیا کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں. فلا یؤذین, پھر وہ ستائی نہ جائیں. وکان اللہ غفور رحیما, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم. یعنی مسلمان عورت جب کسی کام سے گھر سے باہر نکلے تو کس طرح نکلے, اس آیت میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے. بنیادی طور پر اس آیت سے جو بات سمجھ آتی ہوئی ہے کہ ایک عورت کو ایسے لباس میں نکلنا چاہیے جو اس بات کا ایک خاموش اعلان ہو کہ وہ ایک باہیا عورت ہے اور صرف اپنے کام کے لیے گھر سے نکلی ہے, بیکار میں بے وجہ نہیں نکلی. اس لیے اس کے کپڑے سادہ, اس کی چال حیا دار ہو اور اس کا جسم جلباب میں ڈھکا ہوا ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ جلباب پہنو اور پردہ کرو اور اپنے گھر کے ڈریس کے اوپر ایک اور چادر پہنو, تو یہ آیت جو ہے یہ اس کی صاف صریح دلیل ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ انداز کیا ہے, یا ایھا النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, آپ سے کہلوایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو شامل ہو گئے نا, حکم اللہ کی طرف سے ہے, آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا نساء المومنین, یا ازواج النبی, یا بنات النبی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا النبی قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے, آپ کہیے. کس کو؟ یہ ازواجی کا, اپنی بیویوں کو, سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو, وہ بناتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو, اور اس کے بعد صرف بیویوں اور بیٹیوں کو ہی نہیں, وہ نساء المومنین, ساری مومن عورتوں کو. کیا کہیے؟ یدنین علیہن, کہ اپنے اوپر لٹکا لیں, من جلابی بہن, اپنے جلباب میں سے. جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو قمیض شلوار یا جو بھی انر ڈریس ہو کسی بھی علاقے کا, اس کے اوپر گھر سے باہر نکلنے کے لیے پہنا جاتا ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے گھر کا لباس اور باہر کا لباس فرق ہے. قرآن پاک کی جتنی بھی آیات پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, کسی جگہ لباس کی بات ہوئی ہے, کسی جگہ خمار کی بات ہوئی ہے, یعنی ایک جگہ لباس کی بات ہوئی ہے, ایک جگہ خمار کی بات ہوئی ہے, اور یہاں جلباب کی بات ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لباس کے علاوہ خمار, اور خمار کے علاوہ پھر جلباب بھی ضروری ہے. اور پھر یہاں پر یدنینا علیہن, علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر, ادنا یدنی ادنا کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا, اپنے اوپر سے لٹکا لے, من جلابی بہن, اپنے جلباب میں سے. یعنی بڑی چادر جو پہنے تو وہ اس طرح نہ پہنے کہ وہ کندھوں تک آئے, بلکہ اپنے اوپر سے, اور اوپر جو ہے کندھوں سے اوپر کیا جگہ ہے, سر, یعنی اس کو سر پر اس طرح ڈالے کہ یدنینا علیہن, اس کو لٹکا لے, یعنی جس طرح گھنگھٹ نکالا جاتا ہے یا اس کو آگے کیا جاتا ہے, اس کی طرف یہاں اشارہ ہے, من جلابی بہن, یعنی اس کے جلباب میں سے کچھ. اب اس میں یہ کہ طریقہ کار سہولت کے لیے تھوڑا بہت فرق کیا جا سکتا ہے, اور جلوس کا مطلب قریب کرنا بھی ہوتا ہے, لپیٹنا بھی ہوتا ہے, یعنی اپنی جلباب کو اپنے اوپر سے لپیٹ لے, لٹکا لے, کھینچ لے, تاکہ پردے کا تقاضا پورا ہو سکے. اور اس کی حکمت کیا بتائی جا رہی ہے, ذالک ادنا یعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں. کیا پہچان لی جائے؟ یعنی کہ وہ کس کام کو نکلی ہے اور کس قسم کی خواتین ہیں. فلا یؤذینا, تو کوئی ان کی طرف توجہ نہ کرے اور انہیں کوئی ستائے نہیں اور پریشان نہ کرے, یعنی ان سے چھیڑ چھاڑ پھر کوئی نہ کرے. وکان اللہ غفور رحیما, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے, اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں, اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے, پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرح سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی, جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر, شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آج پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. یعنی ایک شخص جو زبانی اقرار کر بھی لیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اگر اطاعت نہیں کرتا تو قیامت کے دن کیا انجام ہو سکتا ہے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار, ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے. جیسے آپ نے کبھی باربیکیو دیکھا ہوگا, کوئلوں پہ جب گوشت بھونا جاتا ہے کبھی ایک طرف سامنے رکھی جاتی کبھی اس کو الٹا کے دوسری طرف رکھتا کہ پوری طرح پک جائے, تو بالکل اسی طرح کا سین نظر آتا ہے کہ ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یعنی اگر وہ اپنے چہروں سے آگ کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے تو جس طرف تیز آگ ہوگی اس طرف کو پھیر دیے جائیں گے. اور اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے. اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ کتنی صاف آیت ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے, دونوں کی اطاعت ضروری ہے, اور اس سے روگردانی کا انجام بہت سخت ہے, معمولی نہیں ہے کہ ہم نافرمانی کر کے یہی کہتے رہیں ٹھیک ہے اللہ غفور رحیم ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پیچھے دیکھیں آیت حجاب ہے, اس میں بھی یا ایھا النبی قل, اللہ کا حکم بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کے آپ کا حکم بھی شامل ہو گیا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیلا, اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. عموماً اللہ رسول کی اطاعت سے کیا چیز دور کرتی ہے انسان کو؟ بڑوں کی اطاعت. یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ماننے کو دل چاہتا بھی ہے تو کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں, وہ تو کچھ اور چاہتے ہیں, ان کو ہم کیسے ناراض کر دیں؟ اس وقت لوگوں کو احساس ہوگا کہ جن کو ہم نے بڑا سمجھا ہوا تھا, جن سے ہم مرعوب اور متاثر تھے, ان کی اطاعت آج ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے رہی. اور اس وقت کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. یعنی فالوور وہاں جا کر اپنے لیڈرز پر لعنت بھیجیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھی. یعنی بنی اسرائیل نے جیسے اپنے نبی کو ستایا تھا تم اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا مت کرنا, پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرما دی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو, اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. یعنی عموماً یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کے اندر پورے کے پورے آ جائیں گے تو پھر شاید ہماری دنیا ہم سے چھن جائے گی یا دنیا میں ہم ناکام ہو جائیں گے, پر وہ نہیں. اصل بڑی کامیابی فاز فوزا عظیما اس میں ہے, من یطع اللہ و رسولہ, اللہ رسول کی اطاعت میں ہے. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے, مگر انسان نے اسے اٹھا لیا, بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. یہاں امانت سے مراد اختیار ہے, یعنی انسانوں کو اختیار دیا گیا. یہ اختیار دوسری مخلوق نے قبول نہیں کیا کیونکہ اختیار کو لینے کا مطلب یہ تھا پھر انسان سے حساب دو اختیار کے استعمال پر. اب دیکھیں کہ جس کسی کو بھی کوئی اختیار دیا جاتا ہے, کوئی اتھارٹی دی جاتی ہے, تو پھر اس کا حساب بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان نے جب اس اختیار کو قبول کر لیا تو پھر اب اس کا حساب بھی ہے اور اس کے لیے سزا بھی ہے. اور سزا کس کے لیے؟ منافق مردوں اور عورتوں کے لیے جنہوں نے اس اختیار کو مس یوز کیا, اور مشرک مردوں اور عورتوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جنہوں نے اپنے اختیار کو اللہ کو ماننے میں اور اس کی اطاعت میں استعمال کیا. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ امانت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تم کو اس کا بدلہ ملے گا اور اگر تم برا کرو گے تو تم کو سزا دی جائے گی. یہی امانت ہے. سورۃ سبا مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے. وہ رحیم اور غفور ہے. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی. کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی. اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی. سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے یعنی اللہ کے حکم کو یا تو چھپایا یا اس کو مسن ٹرانسلیٹ کیا یا یہ کہ اس کا مذاق اڑایا یا کسی بھی طرح ان کو ایک طرف کر دیا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے یعنی وہ بالکل سچی بات ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور وہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو زبردست تعریف والے کا ہے یعنی اللہ کے راستے کی طرف. یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے. منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے. ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا. ہم نے حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا تھا. پہاڑ اور پرندوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی. یعنی پرندے ساتھ حمد و ثنا میں شریک ہوتے اور وادی کے بیچ میں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے آپ کی آواز تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد کہ ان کو بھی آل داؤد کی خوش الحانی میں سے حصہ ملا ہے. تو پہاڑ گونج اٹھتے پرندے ساتھ شریک ہو جاتے. یعنی آپ کا انداز اتنا پر اثر تھا اور ویسے بھی جو آپ پر کتاب نازل ہوئی تھی زبور اس میں ہنس تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ایسے کلمات تھے جن کا پڑھنا جو تھا وہ بہت ہی پر اثر تھا. فرمایا کہ ہم نے اس کو بہت فضل سے نوازا تھا پرندے اور پہاڑ اس کے ساتھ ہم آہنگی کرتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. یعنی جب آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا آپ کے ہاتھ میں ایسے ہو جاتا تھا جیسے موم ہوتی ہے. جس طرف چاہتے تھے اس کو موڑ لیتے ڈھال لیتے. ان عمل صادقات وقدر في السرد وعمل صالحا اس ہدایت کے ساتھ کہ ذہن بناؤ اور ان کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھو. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کو اس طرح استعمال کیا کہ اس سے تھریڈ بنایا تار بنائی اس سے پھر لباس تیار کیے اور ان کے ہلکوں کو یعنی ان کے جو سرکل تھے ان کو ایک مناسب انداز میں بنانے کی تلقین کی گئی تاکہ لباس ہو پہنا بھی جا سکے، یعنی اس میں خاص قسم کی لچک بھی ہو. یہ سارے کام کرنے کے ساتھ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. ولسلیمان الریح غدبها شهر ورواحها شهر، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے تجھے و تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ کھاتے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ اور چیزوں کو مسخر کر رکھا تھا، خصوصی طور پر ہوا کو. کہ سمندری سفر اور سمندری تجارت کو ان کے دور میں بہت ترقی ہوئی تھی، انہوں نے اعلیٰ درجے کے باغبانی جہاز تیار کیے اور ان کو عموماً موافق ہوا ملتی جس سے وہ تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر جاتے. اسی طرح تانبے کو سجھایا گیا. بعض روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، یعنی آپ اور آپ کے لشکروں کو سوار کر کے دور تک لے جاتی، ایک مہینے کی مسافت تک. یعنی جتنا ایک شخص مہینے میں پیدل چل کے پہنچے، اتنا وہ ایک دن کے پہلے حصے میں وہ دب گہا پہنچ جاتے اور پھر شام کو واپس آتے، یعنی اتنی دور تک جا کر واپس بھی آ جاتے. اور دوسرا معنی اس کا کہہ لیا گیا ہے کہ سمندری جہازوں کو آپ کے لیے اس طرح مسخر کیا گیا تھا کہ وہ تیزی کے ساتھ آتے اور جاتے تھے. اور پھر ایک خاص چیز جو آپ کے لیے خصوصی طور پر مسخر کی گئی وہ جنات تھے، اور جنات کے ذریعے بھی آپ نے کام لیا جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکاری کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. جن سرکشی نہیں کر سکتے تھے اس کے آگے، اگر کوئی کرتا فوراً ایک شعلہ اس کو ختم کر دیتا. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، یعنی تعمیر کا کام بھی کیا کرتے تھے. اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہاؤس جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیویں. اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تیار کردہ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں تماثیل کا لفظ آیا ہے. بہت سے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تصویریں بنایا کرتے تھے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ بنایا کرتے تھے، تو بہرحال امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کر دیا گیا. خصوصاً ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویریں جو ہیں، اس موضوع پر ایک کتاب بھی موجود ہے اسلام اور فوٹوگرافی، اس میں وہ احادیث اور دلائل موجود ہیں جو تصویر کے بارے میں ہیں. لیکن اس سے اس ساری جو چیزیں آپ تیار کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بہت بڑی بادشاہت تھی اور بہت وسیع پیمانے پر آپ نے دنیا کو مسخر کیا تھا. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کی ترقی کیے ہوئے انسان ملتے ہیں، یعنی بہت اعلیٰ درجے کی ترقی ان کے ہاں ملتی ہے. لیکن دنیا کی یہ ترقی انہیں دین میں پیچھے نہیں رکھتی، تو اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں دنیا میں آگے جانے کی اجازت دیتا ہے جہاں تک کوئی جائے. آج کے دور میں اگر لوگوں نے جہاز بنا لیے تو کیا بڑی بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس دور میں ایک ایک مہینے کی مسافت پر صبح اور شام میں ہو کر آ جاتے تھے اپنے سارے لاؤ لشکر کے سمیت. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں کہ آج کے انسان نے ایسی ترقی کر لی ہے. پھر اسی طرح بلند و بالا عمارتیں وہ بناتے. پھر انسان تو صرف انسانوں سے کام لے سکا ہے یا مشینوں سے، وہ جنات سے بھی کام لیتے تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اے عمل و آل داؤد شکرا، اور پیچھے کیا کہا گیا، انا عمل صالحا، نیک کام، شکر کے طریقے پر عمل. گویا ترقی جتنی بھی ہو تکبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا جائے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہیں. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو مایوس ہوتا ہے، اور جب اسے کچھ مل جاتا ہے تو تکبر کرنے لگتا ہے، پورا نہیں سماتا. ایسے میں جس انسان کو اتنی اعلیٰ درجے کی دنیا ملی ہو اور دنیاوی ترقی ملی ہو، اگر اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہو سکتا ہے. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس دھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا، یعنی ترمائی تو ان کے عصا کو اندر ہی اندر سے کھا گئے۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جن ہماری ہی طرح کا محدود علم رکھتے ہیں، وہ علم غیب نہیں رکھتے۔ کیونکہ جنوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ غیب رکھتے ہیں، یہاں سے شرک کے کئی دروازے کھل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جنات کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، پھر ان سے ایسی خبریں معلوم کرواتے ہیں، اور پھر لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ لوگ غیب جانتے ہیں، مستقبل جانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نعوذ باللہ کچھ حصہ رکھتے ہیں غیب میں سے۔ یہ سب چیزیں پھر انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اس عقیدے کی پوری طرح تردید کر دی گئی کہ سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے جنوں کو پتا چلا کہ وہ خوف ہو گئے، اس سے پہلے ان کو پتا نہ چلا۔ جو دیمک ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لکڑی کو کھاتی ہے اور ایک زمین کے اندر ہوتی ہے، یعنی مٹی کے اندر، مڈ کے اندر ہوتی ہے۔ لکڑی اندر ہی اندر سے کھا جاتی اور اس طرح کھوکھلا کر دیتی ہے کہ وہ پتا بھی نہیں چلتا، اور حیران کر دینے والے مڈ ٹیوبس بناتے ہوئے کئی کئی فٹ موٹے کنکریٹ، سیمنٹڈ اور اینٹوں کی سطح کو پار کر جاتی ہے، حالانکہ وہ اندھی ہوتی۔ جہاں ہیوی میٹل ساؤنڈ بج رہا ہو وہاں دیمک دگنی تیزی سے اپنا کام کرتی۔ جو حیرت کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو عصا تھا، جب وہ گرا تو پتہ چلا جنوں کو۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جائے کہ دن رات سارا وقت تو وہاں نہیں بیٹھے رہتے ہوں گے، ایک مخصوص وقت بیٹھتے ہوں گے، تو یہ کس طرح ممکن ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں دیمک اتنا، یعنی ہو سکتا ہے سویرے فوت ہوئے ہوں اور رات تک وہ عصا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو یہ بات تحقیقات سے سامنے آئی ہے کہ جہاں ساز بجتا ہے یا وائبریشن ہوتی ہے وہاں دیمک کئی گنا تیز کام کرتی۔ یہ جو جنات تھے ہو سکتا ہے ہتھیاروں کے ساتھ کام کرتے ہوں اور پھر اس میں ایک ردم ہو، اور اس طرح وہ لکڑی کے اندر جو دیمک لگی تو وہ تیزی کے ساتھ اپنا کام کی، اور اس طرح بظاہر وہ لکڑی ٹھیک نظر آ رہی تھی لیکن جو ہی وہ ایک مخصوص حد تک کھائی گئی فوراً ہی وہ لکڑی نیچے سے ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ گر پڑے۔ اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اندھی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود لکڑی کے سٹریس کو اپنے جسم پر محسوس کر کے بیرونی سطح کی حد تک جا کے لکڑی کو کاٹ دیتی ہے، تو یہ کوئی چھلکا سا باقی رہتا ہے۔ اور جو ابھی میں نے بتایا کہ کئی کئی فٹ موٹے کنکریٹ سیمنٹڈ ہوتے ہیں جو، اور اینٹوں کی سطح کو بھی پار کر کے چلی جاتی ہے لکڑی میں، حالانکہ خود دیکھ نہیں پاتی۔ اس کا جو ماؤنٹ ہے یہ 6 میٹر تک اوپر چلا جاتا ہے، بازو کا یہ زمین کی جو دیمک ہوتی ہے وہ اس کا کام ہے۔ ایک دن میں ان کی جو کوئین ہے 30,000 ایگز لے کرتی ہے، اباؤٹ 1 پر سیکنڈ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب 30,000 اگر دیمک اس میں سے نکل کر ایک لکڑی کو کھانے لگ جائے تو ممکن ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا آسا کھا لیا ہو نیچے سے۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، یہ سوتی نہیں ہے، کانسٹینٹلی کام کرتی ہے، یعنی جب ان کو اپنی مرضی کی لکڑی ملتی ہے تو یہ سارے کے سارے کٹھے شروع ہو جاتے ہیں اور دن رات کام کرتے ہیں اور اپنی منزل کو جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کا کام تیز کتنا ہوتا ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لکڑی کس قسم کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ خود کتنی ہے، یعنی ان کا اپنا تعداد کتنی ہے۔ جتنی زیادہ تعداد ہوگی، جتنی ان کی مرضی کی لکڑی ہوگی، اتنی تیزی سے یہ کھا جائیں گی، حتیٰ کہ ٹریٹڈ لکڑی کو، ٹریٹڈ وڈ کو بھی یہ کھا لیتی ہیں۔